الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله تعالی علیہ وسلم. فرمایا بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک نہ پڑھ لو. علماء نے جہاں دعا کی قبولیت کے اسباب بیان فرمائے، اس میں ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ بندہ جب بھی دعا مانگے اول بھی درود پڑھے اور آخر بھی درود پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے دعا قبول ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام اور محترم اساتذہ اکرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات. اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. قطر قلوب میں ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی اس کو احیاء العلوم میں ذکر فرمایا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے،
سبحان اللہ،
ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے.
آمین.
جب بھی دعا مانگیں تو علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. ہم بزرگان دین کے اقوال پڑھتے ہیں تو ہمارے اسلاف جب علم کے تعلق سے دعا مانگتے تو علم نافع کی دعا کرتے، اور اسی کی ترغیب ارشاد فرماتے کہ بندہ جب بھی دعا مانگے تو علم نافع کی دعا مانگے. اور علم نافع سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جس پر عمل کیا جائے، نفع دینے والا علم. ہمارا یہ سلسلہ پختہ علم والے، اس میں ہم بزرگان دین کی سیرت کے تعلق سے بہت سے مدنی پھول چنتے ہیں اور بزرگان دین کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ یہ ہم بزرگ ہستیوں کا ذکر خیر سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں رکن شورا نگران پاکستان حاجی محمد شاہد التاری سلمہ الباری. جی یا سیدی، آج ہم کس بزرگ ہستی کا ذکر خیر کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن بزرگ ہستی کا ذکر خیر کریں گے، ان کا نام ہے عبداللہ بن زید جرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی کنیت ہے ابو قلابہ، اور یہ تابعی بزرگ ہیں، اور یہ تابعین مدینہ پاک سے ہیں. بہت ہی ذہین، عقل مند، نصیحت کرنے والے، فصیح بلیغ، یعنی بہت واضح گفتگو، خوشگوار گفتگو، تھوڑی گفتگو میں کثیر معنی، یہ ہے فصاحت اور بلاغت. تو حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت فصیح و بلیغ تھے، اور خوف خدا والے بہت تھے، مبلغ بہت اچھے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے.
آمین آمین. ماشاءاللہ.
انہوں نے جن صحابہ کی صحبت اختیار کی، خوش نصیبی ہے، جنہوں نے کائنات کی سب سے اچھی صحبت اختیار کی، انہوں نے ان کی صحبت اختیار کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں ہدایت کے ستارے فرمایا گیا.
بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی جو 10 سال محبوب رب ذوالجلال کے ساتھ رہے، ان کی صحبت حضرت ابو خلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پائی، حضرت سیدنا ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پائی، حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ،
سبحان اللہ،
یہ وہ صحابی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں غمزدہ حاضر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غم کا سبب پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں آقا آج تو آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو جنت میں آپ تو اپنے مقام پر ہوں گے، ہم اپنے پر ہوں گے، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا، نہیں کہ وہ سوچ انہیں غمزدہ کرتی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں پھر سنائی.
سبحان اللہ.
برحال ان صحابہ کی زیارت حضرت سیدنا ابو خلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پائی اور ان سے احادیث بھی روایت کی.
ماشاءاللہ یہ آپ نے ان کا تعارف تو ماشاءاللہ کروایا، صحابہ کرام کی صحبت اور بھی ان کی صفات، صفات تو اللہ والوں کی کیا ہی بات، ایک سے ایک وصف ہے. ان کے علم کی پیروی کے تعلق سے ہم نے سنا کہ پختہ علم والے، الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے کس انداز میں پیروی کی، کس طرح سے عمل کیا اپنے علم پر؟
ماشاءاللہ. اب علم وہ شیطان کے پاس بھی تھا مگر وہ ہدایت والا نہیں تھا، وہ نافع نہیں تھا، وہ گمراہ کن تھا. وہ علم جو استغفر اللہ تکبر پیدا کرے وہ علم نافع تو نہیں. وہ علم پر عمل کے تعلق سے حضرت ابو خلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد پاک ہے، جب اللہ پاک تمہیں علم کی نعمت سے سرفراز فرمائے وہ کثرت سے عبادت کرو.
سبحان اللہ.
اب علم بہت سارے، یہ مختلف چینلز اور طرح طرح کے، مطلب وہ کیا کہیں، جدید وہ ماڈرن بولنے والے دین کے بارے میں، اب تو فنکار بھی سنائے بولتے ہیں، تو باتیں اور سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، عمل ہو نہیں پاتا. سیمینار سے فارغ ہوئے تو نماز بھی نہیں پڑھی. بھائی تو آپ کو اسلام کی بڑی فکر ہے، نماز تو پڑھی نہیں بھی آپ نے، اور اسلام کے اندر جو افضل ترین عمل ہے وہ تو نماز.
بہرحال
علم پر عمل یہ تو اہم ترین چیز ہے، اور قرآن پاک میں آیت نمبر 162 پارہ 6 سورہ نساء میں جو ارشاد ہوتا ہے وہ آیت، اور پھر اس کی تفسیر میں بھی عرض کروں گا، جس میں علم پر عمل کے تعلق سے ہمیں مدنی پھول دیے گئے. ہاں جو علم میں پکے اور ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکات دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. تو راسخ فی العلم، یعنی وہ علم جس کا علم اس کے دل میں اتر جائے، جیسے تنا ور درخت،
سبحان اللہ،
کتنا مضبوط ہے، اس کی جڑیں جتنی زمین میں نیچے ہوں گی اتنا زیادہ اونچا ہوگا، جتنا اونچا نظر آ رہا ہے یہ درخت اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں. تو جو اپنے علم پر عمل کرے اس کا ثواب زیادہ ہے، خود بھی نیک بنے اوروں کو بھی نیک بنائے. تو اس میں تفسیر سراط الجنان میں ہے، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ اشارتاً یہ معلوم ہوا کہ جو بے دین عالم ہے، بے عمل عالم ہے، اس کا عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ جو گمراہ ہے اور گمراہ کن ہے، اس کی بدعملی اس کو بھی نقصان پہنچائے گی، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گی. تو اللہ پاک کرم فرمائے، جو خوش نصیب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس کی معلومات میں نہیں ہو.
سبحان اللہ.
اب دیکھیں کہ کتنے ایسے ہیں جن کے علم میں ہے کہ نماز فرض ہے، پڑھتے نہیں. اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کے فضائل تو معلوم ہیں، پڑھتے نہیں. قرآن کی قراءت کے فضائل تو معلوم ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. زکوٰۃ کے فضائل کا معلوم ہے، دیتے نہیں ہیں. صلہ رحمی کے بارے میں پتا ہے، کرتے نہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا پتا ہے، کرتے نہیں ہیں. ماں باپ کے ادب و احترام کے بارے میں معلوم ہے. یہ علم ہے کہ ماں باپ جنت اور دوزخ ہیں، مگر وہ جہنم سے بچنے کا مطلب وہ ترکیب جہنم سے بچنے کی صورت یا جنت میں جانے کی صورت بنائے نا بھائی ماں باپ کو راضی کر کے. تو علم ہے عمل نہیں ہے. اولاد کے بارے میں پتا ہے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے مگر بچانے کی کیا کوشش کی نیکی کی دعوت دی نماز سکھائی. اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کا علم ہے بد نگاہی حرام جہنم میں لے جانے والا کام اور بچے نا. فلاں فلاں جو عورت ہے یہ نامحرم ہے اس سے پردہ ہے مگر پردہ اختیار نہیں کر رہا. وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو علم پر عمل کی برکت سے اللہ پاک اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے جیسے علم میں اضافہ ہو ویسے ویسے عمل بھی بڑھتا جائے. جس چیز کا علم ہے اس پر عمل کرتا جائے.
اب دیکھیں نا کہ وہ کیسا عالم ہے وہ کیسا ذی علم ہے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے اپنی فکر نہیں. وہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ دوسروں کو بتائے. دیکھیں افضل کیا ہے کہ علم حاصل کرے. ویسے تو ہر کام کے لیے اچھی نیت رضا الہی سے بڑھ کر تو کوئی نیت نہیں ہے نا.
بے شک
اللہ کی رضا کا طالب ہو ثواب کا طالب ہو جنت کا طالب ہو اور حسب موقع جو نیتیں بنتی ہوں جن کا محل ہو. اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں گا. ایک اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس علم پر عمل بھی کروں گا اور دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دوں گا تبلیغ کروں گا. یہ افضل ہے نا. بہرحال بڑا عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرے. اور حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تابعی بزرگ جو آج جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کر کثرت سے عبادت کر.
سبحان اللہ.
تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے جاہل تو وہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور عالم وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور سب سے افضل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے.
سبحان اللہ.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ لوگوں میں بڑا عالم کون ہے بڑا عالم کون, ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا.
اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
یہ وہ تقوی اور اس کے لحاظ سے تقوی اللہ سے ڈرنا
اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا.
بے شک. وہ بڑا عالم کون جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا
اللہ.
اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے والا کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے میری معرفت سلب نہ ہو جائے. وہ جو گناہوں کے عذابات اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں کہیں وہ مجھ پر نہ نافذ ہو جائیں مجھے نہ دے دیا جائیں کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے نا. یہ خوف خدا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نے عمل تو کیا مگر میرا رب قبول نہ فرمائے اور وہ قبول نہ فرمائے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ میں دکھاوے کے لیے عمل کروں گا میرا عمل ہی ناقص ہے میری نیت ہی درست نہیں ہے. تو بہرحال جو ڈرنے والا ہے اللہ پاک سے وہ بڑا عالم ہے
اللہ سے ڈرنے والا
علم پر عمل. تو حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی سمجھا رہے ہیں ہم سب کو
جی
مدنی چینل کے ناظرین کو ناظرات کو طلبہ کو اساتذہ کو ناظمین کو آپ کو مجھے
بے شک
کہ اپنے علم پر عمل کرو کثرت سے عبادت کرو. اللہ میں نصیب فرمائے.
آمین آمین. سید ویسے تو بزرگان دین کی سیرت سے عوام و خاص استفادہ کرتے ہیں. سیدنا ابو قلابہ علیہ رحمہ کے کوئی ایسی نصیحت جو خاص علماء کے تعلق سے ہو کوئی ایسی اقوال جو علم سیکھنے والوں کے تعلق سے ہوں ارشاد فرما دیں.
دیکھیں علم و عمل کے تعلق سے تو آپ کے بہت سے ارشادات ہیں. حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیہ جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے کیا اللہ والوں کی باتیں جلد دوم سیکنڈ والیوم اس کے اندر ہے. آپ کی جو شان و شوکت آپ کے ہم عصر آپ کے زمانے کے علماء نے کی کچھ اس تعلق سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انہیں صاحب بصیرت فقیہ کہا گیا. اور اب ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں مدنی بھی ہیں اب تو نگران زون بھی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو فقیہ ہے حلال و حرام کا علم رکھنے والا، فقہ سب سے افضل علم ہے، اس کی کیا شان ہے، تو آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صاحب بصیرت فقیہ تھے، اور آپ کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ اے شام والو، جب تک تم میں یہ ہستی موجود ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا ان جیسی اور ہستی کوئی موجود ہیں، تو تم ہمیشہ بھلائی پر رہو گے،
سبحان اللہ، سبحان
درستی اللہ پر رہو گے، خیر پر رہو گے،
سبحان اللہ، سبحان
اور
سبحان
ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بزرگ جس لشکر میں ہوں گے وہ لشکر ہمیشہ بھلائی پر رہے،
سبحان اللہ، کہ رہنے کی برکت سے، کی صحبت کی برکت سے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اس میں سمجھیں کہ جو نیک صالح ہیں، تو جو نیک لوگ ہیں ان کی برکتیں ہوتی ہیں،
سبحان اللہ.
تو طلبہ کرام ہوں یا آپ ہم ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں. نیک کون؟ جو ایمان والا ہے، فرائض و واجبات و سنتوں کی پابندی کرنے والا ہے،
سبحان اللہ،
نماز پڑھنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ ظلم و زیادتی سے بچنے والا ہے، خوش اخلاق ہے، بد اخلاقی اس کے پاس نہیں ہے. تو بہرحال نیک بندہ جو ہے، اس کی صحبت میں بندہ بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو رحمت حاصل ہوتی،
سبحان اللہ.
اور جو نیک صحبت میں بیٹھے گا اللہ کی رحمت سے کبھی بدعقیدہ نہیں ہوگا،
سبحان اللہ.
اسی طرح جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا وہ اللہ کی رحمت سے نیکوں کی صحبت اس کو بھی نیک کر دے گی،
نیکوں کی صحبت بھی، اور اس کے علاوہ نیک مقامات، مقدس مقامات، یا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے معاملات ہیں جس کی برکت سے بندے کو مقامات مقدسہ کی برکتیں اور قرآن پاک کی برکتیں، یعنی ہر چیز جو برکت والی ہے وہ بندے کے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے.
آپ دیکھیں نا کہ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینے قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا، مگر رمضان کی شان نرالی،
سبحان اللہ،
صبح و شام اللہ کے ہی ہیں، مگر خاص دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، اوقات بھی بابرکت ہوتے ہیں، مقام بھی بابرکت ہوتے ہیں، لوگ بھی بابرکت ہوتے ہیں، کتابیں بھی بابرکت ہوتی ہیں. قرآن پاک کی کتنی برکت ہے، احادیث کی کتب کی برکت ہے، بخاری شریف کی برکت ہے،
سبحان اللہ،
تفاسیر کی کتابیں، دینی کتابیں، ان کی برکت ہے، بزرگوں کی تحریر کی برکت ہوتی ہے. دیکھیں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب بہار شریعت، انہوں نے انوار البشارہ اعلی حضرت کا پورا رسالہ ڈال دیا،
سبحان اللہ،
کہ اعلی حضرت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے. انہوں تو آپ بھی بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم تھے. امیر علیہ سنت کو دیکھیں گے، جب فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ جات اپنے کسی رسالے میں کوٹ کرتے ہیں تو ایز اٹ از پوری عبارت کوٹ کر دیتے،
برکت،
اور برکت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر ہلالین میں اس کو اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں بریکٹس میں. وہ بزرگوں کے کہنے میں بھی برکت ہوتی ہے، بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ جہاں ان کی نشست گاہ ہوتی ہے، چلہ گاہ ہوتی ہے، وہاں بھی برکت ہوتی ہے. بزرگ جس مکان میں دنیا میں تشریف لائیں وہ بھی بابرکت ہوتا ہے، بزرگ جس مقام پر دنیا سے تشریف لے جائیں وہ بھی بابرکت ہوتا ہے. جہاں بزرگوں کی دعاؤں اور عبادات کا سلسلہ ہو وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے.
ایک تو وہ چیزیں جو بزرگوں سے نسبت رکھتی ہیں، اگر ہم بزرگان دین کی مبارک زندگیاں دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک چیز نمایاں ہے کہ آپ نے بھی بہت سی جگہوں سے برکتیں لی. جیسا کہ اگر ہم مسجد کو دیکھیں تو جتنے مزارات پر ہمیں حاضری کی سعادت ملتی ہے تو مزارات سے متصل مسجد ہوتی ہے، مسجد کی برکتیں، جہاں آپ نے قیام کیا، جہاں عبادت کا ارادہ کیا، جہاں پڑاؤ کیا تو وہاں مسجد کا قیام ہوا اور آپ نے نماز باجماعت کی پابندی کی اہتمام فرمایا. بلکہ پاکستان میں تو ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، بابا فرید کے دربار شریف پر حاضری کی سعادت ملے، تو مزارات پر حاضری کی جب سعادت ملے تو ایک بات نمایاں ہے کہ وہ مزار سے متصل مسجد ہوتی ہے. اور وہ مسجد ایسا نہیں ہے کہ چند سال پہلے بنائی گئی، بلکہ اگر ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کے دور میں بھی مسجد تھی
جی.
اور ایک بار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ بیرون ملک سفر کی سعادت ملی ملائیشیا میں،
دوران طالب علمی یا درس نظامی سے فراغت کے بعد،
درس نظامی سے فراغت کے بعد بارہ ماہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں چونکہ سفر کرتے ہیں اور مدنی چل کے ناظرین جانتے ہیں، مدنی خبروں میں بھی دیکھتے ہیں، اور دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے، گورا کاغذ ہے، سب جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے اور اس مدنی مقصد کے تحت دعوت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے. انہیں میں سے ایک کام، ایک شعبہ بیرون ملک سفر بھی ہے الحمدللہ. ایک بار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ سفر کی سعادت ملی تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ہے اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کے لیے بھی، ہم سب کو بھی سفر کرنا چاہیے. اور صرف یہ پاکستان میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر نہیں کرتے بلکہ بیرون ملک بھی سفر کرتے ہیں، دنیا بھر میں مدنی قافلے الحمدللہ عز و جل سفر کرتے ہیں. اور خیر مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی تو ایک جگہ سمندر میں کچھ سفر ہوا. ملائیشیا کا شہر ہے ملاکا، یہ اولڈ کیپیٹل ہے، اب کوالالمپور ہے اور پہلے تھا ملائیشیا ملاکا. تو یہ ایک جگہ ہے پلاؤ بسار، یہ سمندر ساحل سمندر پر کہہ لیں اسے، تو تقریباً 10-15 منٹ 20 منٹ کا سفر ہے کشتی کے ذریعے. تو جب سفر ہوا تو ایک جزیرے میں جانا ہوا، تو سمندر میں جانے کے بعد ایک جزیرے میں کچھ خشکی پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مبارک نام سلطان العارفین سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف ہے
سبحان،
اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول وہاں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں. 500 سال پہلے یہ بزرگ بغداد شریف سے آئے، یہ اور ان کے بھائی، اور انہوں نے ملائیشیا میں پڑاؤ کیا اور وہاں عبادت کا سلسلہ اور نیکی کی دعوت کو عام کیا الحمدللہ، اور سمندر کے اندر قیام کیا، وہاں بھی مسجد قائم فرما دی، وہاں مسجد بنا دی. اب بھی ان کے مزار شریف کے ساتھ مسجد ہے الحمدللہ. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ ان کے دور سے ہے، شروع سے چلتی آ رہی، یہاں یہ نماز پڑھتے تھے.
مقصد یہ کہ اللہ والوں کی برکتوں سے مساجد تعمیر ہوتی ہیں،
تعمیر
ہوتی. اور آپ کی بات کے دوران مجھے یاد آیا کہ مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجدیں بنائی،
سبحان
مسجد
اللہ.
قبا تعمیر کروائی،
سبحان
مسجد
اللہ.
نبوی کی تعمیر میں تو آپ نے بنفس نفیس خود حصہ لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر کروائی جنات سے،
سبحان،
اور سبحان. جو خانہ کعبہ ہے مسجد الحرام، حرمت والی مسجد، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. تو خوش نصیب ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں. بہرحال برکت کی بات چل رہی تھی، تو
الحمدللہ اللہ والوں کی برکتیں،
لوگ بھی بابرکت ہوتے ہیں، کتابیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، دینی کتابیں ہی ہوں گی بابرکت، ظاہر ہیں مقامات بھی بابرکت ہوتے ہیں، اوقات بھی بابرکت ہوتے ہیں، پڑوسی بھی بابرکت ہوتے ہیں. اگر کوئی نیک پڑوسی مل گیا، عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، سبحان اللہ. حدیث میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھر کے افراد سے بلائیں دفع کر دی جاتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اب اس میں تو ذہن میں یہ آ رہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ جو امامت کرتے ہیں، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آرام فرمائے؟ مسجد کے پڑوس میں. اور دیگر کتنے اقابرین کو دیکھیں، مسجد کے پڑوس میں ان کا مزار ہے. سردار آباد میں دیکھیں محدث اعظم پاکستان کا مزار کہاں ہے، مسجد سے متصل ہے. اور دیگر بزرگان دین کا دیکھیں، بلکہ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ ہے، اس غار سے قریب اس وقت کے بادشاہ نے مسجد بنوائی تھی. تو مزارات کے قریب مسجد بنانا کتنا قدیم طریقہ ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس کا واقعہ ہے، یہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے. تو بہرحال نیک لوگوں کی برکتیں وہ حاصل ہوتی ہیں، اور علماء کی برکتیں، اب علماء نیک نہیں تو کون نیک ہوگا بھائی؟ اللہ نصیب فرمائے، طلباء کرام بڑے خوش نصیب ہیں، یقین مانے کہ یہ ڈیلی آ کر روزانہ کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟
علماء،
جو علماء ہیں.
ان کی اپنی بھی برکتیں ہیں
بلا شبہ، طلبہ کی بھی برکتیں، دینی طلبہ کی بھی برکتیں. اور آپ نے درست کہا کہ دینی طلبہ کی برکتیں گھر والوں کو بھی ملتی ہیں. دو بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے، اب وہ ایک بارگاہ رسالت میں ان سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے کمائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں بال بچوں کے لیے اور بھائی کا خرچ بھی چلاتے ہیں. تو ایک دن جو کمانے والے بھائی تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور ان کو طلب علم سے منع کریں، کمائی کرنے کا حکم دیں کہ یہ دنیا اپنی سنبھالیں، اپنے شادی وغیرہ کا بندوبست کریں اور مجھ سے بھی اپنا بوجھ دور کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید کہ اسی کی برکت سے تجھے بھی روزی دی جائے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2352 کا خلاصہ میں نے عرض کیا. تو علم دین سیکھنے والوں کا جو خرچہ برداشت کر رہے ہیں، ان کے اخراجات بیئر کر رہے ہیں، اور ان کو پڑھانے والوں کے مشارجات دے رہے ہیں، ان کے پڑھانے والوں کے لیے عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، پڑھانے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اس کے لیے لائٹ فراہم کر رہے ہیں، پنکھے لگوا رہے ہیں یا حسب ضرورت اے سی لگوا رہے ہیں، یا ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں،
سبحان اللہ.
اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے یا بیٹیاں عالم یا عالمہ ہیں، کہ ان کی برکت سے. یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی دھندا نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، اللہ اس کی برکت سے آپ کو دے گا. اچھا وہ طلبہ جو بےچارے کہ ہمارا فیوچر، ارے اللہ آپ کی برکت سے اوروں کو دے گا، آپ کو نہیں دے گا. بلکہ وہ حدیث میں ہے اس کا مضمون، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طالب علم کے رزق کا اللہ تبارک و تعالی ضامن ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور وہ طالب علم ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے فیوچر کا کیا ہوگا، وہ میں کیا کروں گا، کہاں رہوں گا، کیا کروں گا.
اس کی برکت سے دوسروں کو برکتیں ملتی ہیں.
بلا شبہ. دیکھیں نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمجھایا، غلط فہمی دور کی نا، کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کمائی کرتا ہے تو تجھے رزق ملتا ہے. یہ تو اللہ پر بھروسہ کر،
اس کی برکت سے تجھے. سبحان اللہ. سیدی، یہ ہم نے سیدنا ابو قلابہ علیہ رحمہ کی سیرت کے تعلق سے سنا. آپ کی کوئی اور نصیحت جو ہمارے لیے راہ نجات ہو، ایسے مدنی پھول جس پر عمل کریں، ہماری عملی زندگی کے تعلق سے ہو، ہماری ڈیلی روٹین کے تعلق سے ہو، ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے معمولات ہیں، معمولات زندگی ہیں، اس میں ہم ان کو یاد رکھیں جو انہوں نے نصیحت فرمائی.
میانہ روی کے تعلق سے آپ کا بڑا مبارک قول ہے، مبارک ارشاد ہے، بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. اور بڑا پیارا ارشاد ہے، اب ذرا طلبہ کو پیش نظر رکھیں.
میں اسی لیے سوال کیا، اقوال ذریعہ ہم بہت سینڈ کرتے ہیں، میسجز بھی بڑھاتے ہیں آگے ایک دوسرے کو، فلاں بزرگوں کا قول ہے یہ، اور وہ دل کو بھی چوٹ کرتا ہے یار، یہ بڑی نصیحت کی بات ہے. تو یہ اس طرح سے نصیحت کی باتیں اگر ہمیں،
تو نصیحت کی باتیں طلبہ اپنے اساتذہ سے پوچھے بغیر نہ سینڈ کیا کریں، اور عوام بھی نہ سینڈ کیا کریں جب تک علماء سے کنفرم نہ کریں.
سبحان اللہ.
ہر بات شرن درست ہو، ضروری تو نہیں نا، نہ جانے کیا کیا بظاہر اس کے وہ دینی میسج لگ رہا ہے حالانکہ وہ دینی نہیں ہے. کہ چاند نظر آئے تو پہلے مبارکباد دے، یہ فضیلت آرے بے کان لکھا ہے بھائی.
یہ تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جب تک ہمیں کوئی دینی بات کنفرم نہ ہو، اس کا حوالہ، بعض اوقات حوالہ بھی ہے لیکن ہمیں وہ اس کو چیک کرنا نہیں آتا، یہ درست ہے، غلط ہے، کیا ہے، تو جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں کسی سنی عالم دین سے، تب تک اسے آگے سینڈ نہ کیا جائے. انشاءاللہ.
ہاں، عاشقان رسول علماء سے ہی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے. جا رہے تو طلبہ کے لیے میانہ روی، اساتذہ کے لیے میانہ روی، ناظمین کے لیے میانہ روی، پڑھنے میں، پڑھانے میں، کھانے میں، سونے میں، پینے میں، بولنے میں، چپ رہنے میں، عبادت کرنے میں، مطالعہ کرنے میں، جاگنے میں، سونے میں. تو حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نصیحت فرما رہے ہیں، میانہ روی بہترین کام یہ. تو بعض کو آپ کو بھی اندازہ ہوگا، جوش چڑھتا ہے تو مسلسل لگے ہوئے رات سو نہیں رہے، وہ مطالعہ کیے جا رہے ہیں اور اگلے دن چاہے جامعہ سے چھٹی ہو جائے، چاہے اس کے بعد دو دن تک وہ جدول ان کا آگے پیچھے ہو جائے. تو میانہ روی،
میانہ روی،
بڑا جوش چڑھا
وہ کھانا پینا بہت کم کر دیا، اس کے بعد جو ٹھنڈا ہوا تو پچھلی ساری کسریں پوری کر رہے ہیں. میانہ روی، اعتقاد میں بھی، عبادات میں بھی، اور معاملات میں، تعلقات میں، بول چال میں، خرچ کرنے میں میانہ روی. اور یہ تو درستی نہیں ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے کر خود بچوں کو فقیر بنا دے، تنگ دست کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی میانہ روی.
تو یہ جو طلباء کے تعلق سے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ ایک رات تو پوری رات ہی مطالعہ چلتا رہا اور صبح اگلے دن درجے سے چھٹی ہو جائے، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طلباء میں، جامعۃ المدینہ کے طلباء اکرام میں یہ اندازہ ہے کہ بعض اوقات جب جذبہ آیا اور جذبہ بیدار ہوا اور احیاء العلوم پڑھنی ہے، مجھے بہار شریعت پڑھنی ہے، تو 200-400 صفحات ایک ساتھ پڑھ لیے، اب اس کے بعد وہ ایک دو دن گزرے اور پھر سب ٹھنڈا. اب اس کا ایک انداز ہمارے اساتذہ کرام بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو ہمارے طلبہ کرام کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جب بھی مطالعے کا ذہن بنائیں تو کوشش کریں کہ ایک، جیسے نگہان پاکستان نے ہمیں مدنی پھول شاہ فرمایا کہ میانہ روی، ایک اعتدال سے ایک انداز اپنا لیں. اگر آپ نے 20 صفحات، 30 صفحات، 50 صفحات پڑھنے کا ارادہ کیا کہ روزانہ اتنے صفحات پڑھوں گا، اب ہوتا یہ کہ بعض اوقات اس میں استقامت نہیں مل پاتی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ تو کرامت سے بڑھ کر ہے.
جی جی.
اب استقامت کے ساتھ اسے لے کر چلنا ہے، اب وہ کیسے چلا جائے؟ 2-4 دن چلنے کے بعد، ایک ہفتہ مطالعہ کرنے کے بعد ہماری جو ہمارے معمولات پھر سے بدل جاتے ہیں، ہم حالت سابقہ پر آ جاتے ہیں، اور یا پھر کچھ دن زیادہ مطالعہ کیا اس کے بعد بالکل چھوڑ دیا. تو اس کا ایک بڑا پیارا انداز ہمارے اساتذہ کرام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مطالعے کا آغاز کریں تو استقامت کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ شروع میں بائی فورس جو آپ نے ارادہ کر لیا، جتنے صفحات پڑھنے کا ارادہ کر لیا، کچھ دن تک یہ اس پر پختہ رہیں کہ میرے کو اتنے صفحات پڑھنے ہیں، بائی فورس پڑھ لیں. آپ اگر کچھ دن پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، ایک مثال، 1 مہینہ 40 دن تک آپ نے اپنی عادت بنا لی، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہی مطالعہ جو شروع میں آپ مجبور ہو کے کر رہے ہیں اور بائی فورس کر رہے ہیں اور آپ کو کرنے میں کچھ دقت اور کچھ مشقت ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ مطالعہ آپ کی عادت میں، آپ کے شوق میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز.
اور یہ ایک انداز، 40 دن جس کام پر مداومت ہو جائے، ہمیشہ کی ہو جائے، استقامت ہو جائے، پھر وہ اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے. تو اگر اس کو باقی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نفس پر ذرا جبر کرے، ذرا مجاہدہ کرے، تو عادت بن جائے گی. حضرت سین ابو کلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور قول مبارک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بدگمانی سے بچے، اور اگر کوئی عذر تلاش کرے، کوئی بات ایسی نظر آ رہی ہے کہ اس سے یہ ڈیگریڈ ہو رہا ہے میری نظر میں، تو کوئی عذر تلاش کرے، اور اگر نہیں ملتا، کوئی عذر ذہن میں نہیں آتا، کوئی ہوگا عذر، میرے علم میں نہیں آ رہا، اس انداز سے وہ ترکیب بنائے. بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، بدگمانی کی اجازت نہیں کہ استاد صاحب فلاں کو چھٹی دیتے مجھے چھٹی نہیں دیتے، کوئی ان کا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یا کیا بات ہے مجھے نہیں پوچھتے، اس کو بڑا پوچھتے ہیں، اس پر بہت شفقت ہے، مجھ پر شفقت نہیں. کہ نہ، بدگمانی کسی مسلمان سے جائز نہیں، تو استاد ہے، استاد ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے 3 باپ ہیں، ایک جس کی وجہ سے میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا، دوسرا جس نے اس کو علم سکھایا، تیسرا جس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. تو یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا جو کہ پدرے دل ہے، اور اس سے بدگمانی ہم کر رہے ہیں، کسی مسلمان سے نہیں کرنی چاہیے. تو حسن ظن رکھ کر، اللہ نہ کرے، دیکھیں جیسے نیکیوں کی برکتیں ہوتی ہیں تو گناہوں کی نحوست ہوتی ہیں، اس بدگمانی کی نحوست کہیں آپ کو جامعہ سے فارغ نہ کر دے. 4 درجے پڑھ کے فارغ ہو گئے، 5 درجے پڑھ کے بھاگ گئے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے بھائی، یہ بدگمانیاں اور دیگر نمازوں میں سستیاں اور غفلتیں جس جس کی ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات میں اکثر طلبہ باعمل ہوتے ہیں
الحمدللہ،
لیکن ظاہر ہے کہ نفس و شیطان تو نہیں چھوڑتا نا، تو بدگمانی سے بچیں، اور اگر بدگمانی کریں گے، مثلا کسی سے بدگمانی ہوئی، اس پر اظہاری کر دیا، اور دل آزاری ہوگی نا، اور مسلمان کی دل آزاری تو گناہ کا کام،
تو گمان آیا تو اس کا اظہار نہ کریں
جی، اس پر وہ سمجھیں کہ اس میں اچھائی کے پہلو تلاش ہے، نہیں ملتے تو ذہن بنا لیں کہ کوئی پہلو ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا، اگر جس پر گمان جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے، مثلا استغفر اللہ استاد سے بدگمانی ہو رہی ہے، ناظم صاحب سے بدگمانی ہو رہی ہے، کہ فلاں طالب علم کی سائڈ لی جا رہی ہے، جو ممتحن ہے اس نے پرچے میں ایگزامنر جو ہے فلاں کو نمبر زیادہ دے دیے، مجھے کم دے دی، استغفر اللہ، اس طرح کے معاملات اگر ہیں تو اس کو دور
اس مثال سے دیگر بھی اپنے وہ سمجھ سکتے ہیں، جو اس شعبے سے خاص تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اپنے لیے اس سے مثالیں خود قائم کر سکتے ہیں.
دیکھیں وہ میاں بیوی، سیٹھ نوکر، اور کلاس فیلوز، ہم درجہ، دوست، رشتے دار، برادری، وہ جن کے بھی معاملات ہیں، بدگمانی سے بچیں. اب آپ کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس پر گرفت نہیں ہے، اظہار کر دیں گے تو اب گرفت کا سلسلہ ہے. اس کے سامنے کہا تو دل آزاری ہوگی جو کہ حرام کام ہے، اور اگر کسی کے سامنے کہا تو غیبت ہوگی، یہ بھی حرام کام ہے، اور اگر بدگمانی نے ابھارا اس کے عیب ٹٹولنے پر، اس کی برائیاں تلاش کرنے پر، تو یہ بھی ایک برائی ہے. ولا تجسس ہو، تو میں نہ پڑھو، ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا. اور اگر بدگمانی پالی استاد کے بارے میں، شاگرد کے بارے میں، دوست کے بارے میں، باپ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، شوہر میاں شوہر جو ہے وہ بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں، استاد شاگرد کے بارے میں، اور بھی جو معاشرے کے لوگ ہیں جن کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، وہ دکاندار ہے، وہ گاہک ہے، وہ سیٹ ہے، وہ نوکر ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس سے اور برائیاں جنم لیں گی، کیونکہ ایک برائی دوسری برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اب بدگمانی اگر کسی سے پیدا ہوگی، پھر دل میں اس کے لیے دشمنی پیدا ہوگی، دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوگا. تو بہرحال
اس کا کوئی علاج، اس کا حل،
خیال آئے تو اس کو جھٹک دے، توجہ نہ کرے، حسن ظن قائم کرے، بدگمانی رسالہ جو ہے اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کا علم حاصل کرنا تو لازم ہے، کیونکہ اس سے بچنا واجب ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوا نا. تو اس کے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر وہ بکھر جاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے
انشاءاللہ. یہ سیدنا ابو قلابہ علیہ رحمہ کی نصیحتیں جو نگران پاکستان نے ہمیں مدنی پھولی شاہ فرمائے. اور بھی اس موضوع کے تعلق سے آج ہم نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سنے، جس میں اعتدال، میانہ روی اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا، بروں کی صحبت سے بچنا، اور اسی طرح آخر میں بدگمانی کے تعلق سے بھی مدنی پھول ملے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے، حسن ظن کرنا ہے. سجیدی، چونکہ یہ سلسلہ بالخصوص جامعۃ المدینہ میں بھی دیکھا جاتا ہے الحمدللہ، جامعۃ المدینہ کے تعلق سے ایک سوال. دعوت اسلامی کے 107 شعبہ جات ہیں، جبکہ جامعۃ المدینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جامعۃ المدینہ فیوچر آف دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی کا مستقبل ہے، تو اس کے بارے میں یہ سب اور اس قدر اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا؟ شعبہ جات تو اور بھی ہیں.
دیکھیں بھائی، ہم کیوں اس کو اہمیت دیتے ہیں؟ اراکین شورا جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلباء کو کیوں اہمیت دیتے ہیں، یا دیگر نگران جو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علماء ہیں، اس لیے کہ یہ طلباء ہیں، اور علماء طلباء کا ادب احترام ہمیں امیر علیہ سنت نے سکھایا، کیونکہ امیر علیہ سنت عالم ہیں، عالم گر ہیں، اور علماء کی صحبت یافتہ ہیں، اور آپ کے مرید مفتی ہیں، آپ کے مرید بڑے بڑے علماء، حفاظ، اور بڑے بڑے مدرس آپ کے مرید ہیں اللہ کی رحمت سے. اور مجھے وہ بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، کتنے بنائے عالم و حافظ
کتنوں کو ہے تم نے سوارا پیر میرا پیر میرا پیر میرا.
جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جس کا فیضان عام ہے. آپ دیکھیں کہ دار الاستہلال سنت جس میں مفتیان کرام ہیں اس میں فیضان جامعۃ المدینہ کا ہی تو ہے کہ پہلے یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھے اس کے بعد افتاء کی طرف بڑھے. اکثر ایک دو کے علاوہ اکثر جامعۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح جامعۃ المدینہ سے فارغ ہو کر یہ جامعۃ المدینہ کے ناظمین بنے, جامعۃ المدینہ کے طالب علم ترقی کرتے ہوئے استاذہ بنے, جامعۃ المدینہ کے طالب علم ترقی کرتے ہوئے نگران کابینہ بنے, نگران زون بنے. آپ بھی تو بنے نا بھائی, اللہ استقامت دے آپ کو اور دیگر ذمہ داران کو بھی مجھے بھی. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ترقی کرتے ہوئے 12 ماہ کا سفر, دنیا کے کئی ملکوں میں سفر, دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں, دعوت اسلامی کے پاکستان سطح کے ذمہ دار, زون سطح کے, ریجن سطح کے, کابینہ سطح کے ذمہ دار بنے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی برکتیں المدینہ العلمیہ میں جہاں عربی کتابوں کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, جہاں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تحقیقی کام ہو رہا ہے, اعلیٰ حضرت کی کتب پر کام ہو رہا ہے, امیر علیہ سنت کی کتب پر کام ہو رہا ہے, یہ سب جامعۃ المدینہ کا فیضان ہے. تو جامعۃ المدینہ سے محبت کیوں نہیں کریں گے بھائی؟
سبحان اللہ.
فائق اور نمایاں شعبہ دعوت اسلامی کا
ماشاء اللہ. سیدی ایک سوال آپ سے اور کچھ اگر آپ اجازت دیں تو
کر ہی رہے ہیں آپ بھائی.
سیدی آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کب وابستہ ہوئے؟
اللہ اکبر. یاد پڑتا ہے کہ 1982 یا 83 ہوگا, آپ تو شاید نہیں آئے ہوں گے.
نہیں
دنیا میں نہیں آئے ہوں گے. اور دعوت اسلامی کا جو بین الاقوامی اجتماع جو پہلے ہوا کرتا تھا, دوسرے اجتماع میں میری شرکت ہوئی تھی. 16-17 سال کی عمر تھی اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے توفیق دی.
داڑھی شریف آ گئی تھی اس
وقت؟ آ رہی تھی. اور پھر مدنی ماحول کی برکت سے ہم نے وہ بڑھا لی.
اب تو مہندی بھی آ گئی,
بس یہی آخر موت. اب اس کے بعد کوئی اور نیا دور تو نہیں آئے گا نا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. وہ تو موت کا خنجر لٹک رہا ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالی ہمارے تمام اراکین شورا کو سلامت رکھے, مرکزی مجلس شورا کی خیر فرمائے, اور ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے.
آمین.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے آج کے سلسلے میں سیدنا ابو قلابہ علیہ رحمہ کی سیرت سے مدنی پھول سنے. نگران پاکستان نے بہت ہی پیارے انداز میں ہماری اصلاح فرمائی, بدگمانی کے تعلق سے اصلاح فرمائی, میانہ روی کے تعلق سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے, اور ہم نے بزرگان دین کی عبادت کے تعلق سے ذکر خیر سنا, اور مزید ہم نے آخر میں حسن زن کے تعلق سے بھی سنا. اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی میں ان چیزوں کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.